لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دار العمل بنایا ہے، عمل کا گھر، اور آخرت کو دار الجزا اور سزا کا گھر بنایا ہے. جو کچھ انسان یہاں پر کرتا ہے یا جو بیج یہاں پر بوتا ہے، آخرت میں ویسا ہی اس کو پھل اس کا ملے گا. اچھا عمل کیا ہے تو انجام اچھا ہوگا، اور برا عمل کیا ہے تو برا انجام ہوگا. اور پھر یہ کہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں. اسی لیے ان آیتوں میں جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خیر کا معمولی کام بھی کرے گا، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر ہو، تب بھی انشاءاللہ قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا اسے. اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے اور وہ برا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، تو بھی انشاءاللہ اس کو وہ دیکھ لے گا. تو دنیا ہمارے لیے امتحان کا گھر ہے. یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ دنوں کے لیے بھیجا ہے، کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے، اور کچھ احکام دے کر بھیجا ہے، قواعد و ضوابط کے تحت بھیجا ہے. اگر ہم اس کی پاسداری کریں گے اور حدود شریعت میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں گے، تو انشاءاللہ اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور جو مقصد دنیا میں بھیجنے کا ہے اس کو بھی ہم پورا کر سکیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم جس مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں اس کو پورا ہم نے نہیں کیا، تو دنیا میں چاہے جیسی بھی زندگی گزرے، اچھی یا بری، آخرت میں ناکامی ہوگی. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی نظر میں بعض اوقات بہت بڑا عمل ہوتا ہے. دیکھنے میں چاہے وہ جیسا بھی چھوٹا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اصل میں بڑا عمل ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ بظاہر چھوٹے سے نظر آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، لیکن اس اعتبار سے اللہ کے یہاں کسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ کون کتنا مالدار ہے تو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ فضیلت والا ہو، یا کون غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں فضیلت والا ہو. اللہ کے یہاں معیار یہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بازار تشریف لے جاتے تو وہاں ایک صاحب جو دیہات سے آتے تھے اور کچھ سبزیاں وغیرہ فروخت کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سبزیاں فروخت کر رہے ہیں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کولی بھر لی، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں اپنی گود میں لے لیا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا. تو انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگانے کی کوشش کی تاکہ زیادہ سے زیادہ انوار و برکات حاصل کر لیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، مجھے بھلا کون خریدے گا. آپ نے فرمایا کہ تم معمولی نہیں ہو، بلکہ اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی عزت و توقیر ہے. یہ تو دنیا کے اعتبار سے چاہے آدمی کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اصل یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ کیسا ہے. اگر اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، محترم ہے، تو اصل بات یہی ہے بھائی، کامیابی اسی میں. اور دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو دنیا آخرت اس کی تباہ ہے. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر مت سمجھیے. توفیق اطاعت جب بھی ہو، حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کیجیے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا حاصل اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، کہ خوشبختی کی تین علامتیں ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ تین علامتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خوش نصیب ہے. ایک تو یہ کہ وہ شخص جس کا گھر وسیع ہو، یعنی صحن کشادہ ہو. خوبصورت بنا ہوا ہونا ضروری نہیں، اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ صحن کشادہ ہو، تاکہ دل میں بھی تنگی محسوس نہ ہو. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ پڑوس اچھا ہو. اور تیسری بات آپ نے شاید فرمائی کہ سواری خوشگوار رکھتا ہو. تو یہ تین باتیں جس شخص میں ہوں، یہ تین علامتیں جس شخص میں ہوں، وہ خوشبختی کی گویا علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. تو گھر کا وسیع ہونا، آج کل تو ہم شاید اس کو حیثیت یا اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ گھر کا وسیع ہونا یہ بڑی نعمت ہے. چاہے وہ گھر دیکھنے میں کوئی خوبصورت گھر بنا ہوا نہ ہو، چار دیواری ہوں اس میں چاہے ایک یا دو کمرے ہوں، لیکن اگر صحن کشادہ ہو، وسیع ہو، تو یہ اصل چیز ہے. اور پہلے زمانے میں لوگ اس چیز کو دیکھا بھی کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہی نہیں کہ اس روایت میں یہ بات ہے، بلکہ بعض اعمال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعض اعمال کے دوران اس قسم کی آپ نے دعائیں بھی فرمائیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تو تین دعائیں خاص طور پر مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، وبارک لی فی رزقی. سب سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کا کام، کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، گناہوں کو بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے، اور مجھے وسیع گھر عطا فرمائیے، کشادہ گھر عطا فرمائیے، بہت سیلی فی دار، وہ بارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے. تو دیکھیے تینوں چیزیں یہاں پر ہیں. سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی مغفرت، اور پھر یہ کہ گھر کی کشادگی. تو وضو کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی کہ اس دعا کو مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ کشادہ گھر عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت عطا فرمائے. مال دولت کا کثیر ہونا یہ نہیں مانگا کہ میری دولت میں اضافہ فرما دیجئے، بہت زیادہ مال عطا فرمائیے، نہیں، بلکہ جو مال بھی آپ نے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجئے. تو اصل چیز برکت ہے، زیادتی نہیں. بعض لوگ مال گنتے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور بعض کو عادت ہوتی ہے روزانہ جو ہے چیک کرتے ہیں آپ کتنا بینک بیلنس بڑھ گیا. تو یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اصل چیز ہے برکت. آدمی تھوڑا کمائے لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس میں برکت عطا فرما دے تو یہ اصل چیز ہے. اور صبح سے لے کر شام تک ہزاروں کمائے لیکن اس میں برکت نہ ہو، گھر گیا پتہ چلا کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی بڑا بیمار ہے، اب پتہ چلا ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس نے 10 ٹیسٹ لکھ دیے، اسی میں سارے جو کچھ آمدنی ہوئی تھی سب خرچ ہوگی. تو اس لیے اللہ سے برکت مانگو کہ اللہ جو رزق آپ نے عطا فرمایا ہے، جو مال آپ نے عطا فرمایا ہے، اس میں ہمیں برکت عطا فرما. تو گھر کی وسعت، کہ گھر کا صحن کشادہ ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران یہ دعا جو آپ مانگا کرتے تھے، تو اس میں وسعت دار، گھر کا وسیع ہونا، اور رزق میں برکت کا ہونا، اور آخرت میں گناہوں کی معافی، یہ تین چیزیں آپ طرف فرماتے. اسی طرح سے اور ساتھ میں یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ تین، یہ ایک تو دعا یہ ہے، اور جب آپ وضو سے فارغ ہو جاتے تھے تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ تین باتیں تو اہتمام کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے. اس لیے جب آدمی وضو کرے تو ان تین اعمال کو بھی کر لے ساتھ میں, یعنی تین دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں, ان کا اہتمام کر لے. دعائیں تو اور بہت سی ہیں اور بزرگان دین نے نقل بھی کی ہیں, لیکن وہ مسنون نہیں. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے, یعنی کوئی بری بات نہیں, لیکن جہاں تک سنت ہونے کا تعلق ہے تو انہیں مسنون نہیں کہا جائے گا. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اچھی دعائیں ہیں, اور یہ دعائیں جو بزرگان دین نے فرمایا کہ مانگ لینی چاہیے دوران وضو, دوسرے مقام پر ثابت بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اگر کوئی آدمی وضو کے دوران بھی ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے باعث خیر ہوں گی اور وہ دعائیں اچھی. چنانچہ آدمی جب وضو کرتا ہے, کلی کرتا ہے, ہاتھ دھونے کا بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا, اس کے بعد آپ نے کلی کی, تو بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جب آدمی کلی کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے, جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں, تو یہ دعا آدمی مانگ لے. اسی طریقے سے جب آدمی ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے, اللہم ارحنی رائحت الجنہ, اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگائیے, ولا ترحنی رائحت النار, دوزخ کی خوشبو مجھے نہ سنگائیے, بدبو مجھے نہ سنگائیے. تو دیکھیے کتنی مبارک دعا ہے کہ آدمی پانی ناک میں ڈال رہا ہے اور یہ دعا مانگ رہا ہے, اللہم ارحنی رائحت الجنہ ولا ترحنی رائحت النار. اسی طریقے سے آدمی جب اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے, چہرہ دھو رہا ہے, تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اے اللہ میرے چہرے کو روشن فرما دیجیے اس دن جس دن کے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے سفید ہوں گے, تو میرے چہرے کو آپ روشن اور سفید فرمائیے, سیاہ نہ ہو. یہ دعا آدمی جب چہرے پر پانی ڈالے پڑھ لیا کرے. اسی طریقے سے آدمی جب سر کا مسا کرتا ہے تو اس وقت بھی دعا پڑھ لے, اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک, اے اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے پناہ عطا فرمائیے جس دن کے اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, یعنی عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے جس دن کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو یہ آدمی اس وقت یہ دعا پڑھ لے جب آدمی مسا کرے. اسی طریقے سے کانوں کا مسا کرتے وقت بھی بعض نے فرمایا, اللہم غشینی برحمتک, اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے, چھپا لیجئے, یہ دعا بھی آتی. اسی طرح آدمی جب ہاتھ دھوتا ہے, دائیں ہاتھ دھوئے, تو اس کے لیے بھی دعا بعد نے فرمایا کہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیجئے اور میرا حساب آسان فرما دیجئے. اور جب آدمی بائیں ہاتھ کو دھوئے تو اس وقت بھی دعا پڑھ لے, اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظهري, اے اللہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مت دیجئے اور نہ مجھے پیٹھ کے پیچھے سے دیجئے, اس لیے کہ جو دوزخی ہیں, گناہگار لوگ ہیں, ان کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور سامنے سے نہیں دیا جائے گا بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. تو آدمی جب دعا یہ مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں گے. اور اسی طرح سے آدمی جب اپنے پیروں کو دھوئے اس وقت بھی دعا آتی ہے کہ دعا مانگ لیا کرے, اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام, کہ اللہ مجھے میرے قدموں کو سیدھے راستے پر چلائیے جس دن کے بہت سے قدم پھسل جائیں گے, یعنی قیامت کے دن اللہ مجھے راہ راست پر رکھیے, سیدھے میرا قدم جو ہے پھسلے نہیں. اور اسی طریقے سے بائیں پیروں کو دھوتے وقت بھی دعا آتی ہے کہ اللہ جو میرا عمل ہے اس کو قبول فرما لیجئے, اللہم ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتا لن تبور. تو یہ دعائیں دوران وضو اگر کوئی شخص مانگ لیا کرے, پڑھ لیا کرے, تو دیکھیے کسی دعا کو, کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کا مطلب کو غلط ہو. اور شروع میں جو میں نے کہا تھا جب آدمی کلی کرے, اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکری کا وشکری کا وحسن عبادتی, یہ پڑھ لیا کرے کہ اللہ میری مدد فرمائیے قرآن مجید کی تلاوت پر, اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر اور بہترین عبادت کرنے پر. تو یہ اتنی پیاری دعائیں ہیں، اگر کوئی شخص پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ اس کا وضو نور علی نور ہو جائے. لیکن اتنا فرق ضرور رکھیے کہ انہیں مسنون مت سمجھیے، مسنون مت سمجھیے. مسنون دعائیں وہی ہیں جو میں نے پہلے بتلائی، ان دعاؤں کو پڑھنا نمبر ایک پر رکھیے اور ان کو نمبر دو پر رکھیے، یعنی اس کا اہتمام زیادہ کیجئے اور ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں، جب کبھی یاد آ جائے ان کو بھی پڑھ لیا کریں، لیکن ان کو سنت نہ سمجھیں. بس یہ سمجھیں کہ دعائیں اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مواقع پر ثابت بھی ہیں، یہ نہیں کہ ثابت نہیں، لیکن اس موقع پر نہیں. البتہ اگر مانگ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس فرق کے ساتھ آپ ان دعاؤں کو کیجئے تو بظاہر مختصر سا عمل ہے، لیکن یہ مختصر عمل نہیں ہے، اللہ کے یہاں بہت ہی مقبول عمل. اب یہ وضو کا عمل معمولی عمل تو نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے جنت میں، کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کیا عمل میرے پاس ہے، لیکن اتنا ہے کہ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کر کے دو رکعت تحیت الوضو کی پڑھ لیتا ہوں. فرمایا کہ بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا. تو بظاہر مختصر سا عمل ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل. تو ان کو معمولی عمل مت سمجھیے، چھوٹا سا عمل بھی بعض اوقات نجات کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ وہ عمل آدمی سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، بعض اوقات اس کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑے عمل انسان کرتا ہے تو اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں تو یہ عمل بھی کر رہا ہوں، میں یہ عمل بھی کر رہا ہوں، میں یہ عمل بھی کر رہا ہوں، نتیجے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور جو آدمی عمل نہیں کر رہا ہوتا اسے حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے، دوزخ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو آدمی حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بڑا عمل جو ہے اس کو چھوڑ دے، وہ بھی کرے، لیکن اخلاص مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ آپ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. تو بہرحال یہ تین خوش نصیبی کی علامت بیان کی، کہ ایک یہ کہ وہ سیلی فی داری، گھر کشادہ ہو، اور دوسری بات جیسے کہ میں نے کہا بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. تو اصل چیز برکت ہے، دولت کا گننا یا گنتی کوئی چیز نہیں ہے کہ گنتی کے اعتبار سے کتنا پیسہ ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ برکت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، یہ اصل چیز. اور میں نے تو دیکھا بعض کو الحمدللہ کہ اگر ڈاکٹر کے پاس زیادہ جانا شروع ہو گئے، دوائی بار بار آ رہی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ یہ میرا پیسہ حلال کا ہے اور یہ ادھر ادھر حرام میں جا رہا ہے اور خرچ ہو رہا ہے بلا وجہ بلا سبب، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے میری اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائی. تو گویا یہ بھی اپنے گناہ کا سبب ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس لیے رجوع کرنا چاہیے فوراً، جب آدمی دیکھے کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ادھر ادھر خرچ ہو رہا ہے، فوراً رجوع کرے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، جو مال میں برکت نہیں ہو رہی اور بلکہ مال ادھر ادھر خرچ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور دوسری بات میں نے بتلائی کہ پڑوس اچھا ہو، پڑوس اچھا ہونا خوش بختی کی علامت ہے، اور اللہ کے نیک بندے جب کہیں مکان تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا پڑوس کیسا ہے. پڑوس میں اگر نیک لوگ رہتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوں گے، اور خدا نہ کرے اگر اشرار رہتے ہیں تو خود اس کو تکلیف ہوگی، تنگی ہوگی. اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پڑوس کیسا ہے، پڑوس اچھا تلاش کرے. اور بعض روایات میں پڑوسی کے بڑے حقوق بیان بھی کیے گئے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات پڑوسی کے اتنے حق بیان کیے، اتنے حق بیان کیے کہ ہمیں یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں پڑوسی کو حصہ دار بنا دیں گے، وارث بنا دیں گے کہ بھئی یہ بھی حصے دار ہے تمہارے مال میں، اتنے حق رکھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب ایک جانور ذبح کرا رہے تھے تو جو ذبح کر رہا تھا اور ذبح کے بعد کھال اتارنے لگا تو اس کو کہا کہ میاں دیکھو جب تم کھال اتار چکو تو سب سے پہلے اس گوشت میں سے ہمارے پڑوسی کے لیے حصہ رکھنا جو یہودی، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ یہودی، اور پھر فرمایا کہ اصلاحک اللہ، اللہ تمہاری اصلاح کرے کہ یہودی پڑوسی کے لیے سب سے پہلے بھیج رہا ہوں. فرمایا کہ ہاں، اور پھر یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا بڑا حق رکھا ہے. یعنی اس بات سے قطع نظر کہ وہ کون ہے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کافر بھی ہے یہودی بھی ہے، تب بھی اس کا حق اپنی جگہ پر، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم کھال اتار چکو اور گوشت کے حصے بناؤ، تو سب سے پہلے ہمارے جو یہودی پڑوسی ہیں اس کے لیے حصہ رکھنا. تو گویا آپ نے اس کی اصلاح بھی کر دی. تو پڑوسی کا اتنا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے حقوق اپنی جگہ پر. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، یعنی قصہ ہے یہ، ابو حمزہ سکری یا سکری، ایک صاحب گزرے ہیں، ایک بزرگ تھے. اور سکر اور سکر میں فرق یہ ہے کہ سکر تو چینی کو کہتے ہیں، اور سکر جو ہے نشے کو کہتے ہیں، حالت نشہ میں کوئی ہو تو کہتے ہیں سکر کی حالت میں. تو بات یہ تھی کہ چونکہ ان کی باتیں اتنی ایسی لذیذ ہوتی تھیں کہ اس سے دوسرا سننے والا نشے میں مبتلا ہو جاتا تھا، تو اس لیے ان کو سکری بھی کہا جاتا تھا. اور بعد میں کہا کہ ان کی باتیں انتہائی میٹھی ہوتی تھیں، اس لیے لوگ ان کو سکری کہتے تھے. تو بہرحال ان کا لقب تھا ابو حمزہ سکری یا سکری. ایک دفعہ انہیں ضرورت پیش آئی مکان بیچنے کی، تو انہوں نے اپنے مکان کا سودا کر لیا کسی سے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ دو چار دن میں، آٹھ دن میں خالی کر دیں گے. پڑوسیوں کو جب پتا چلا تو سب بھاگے بھاگے آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ مکان بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے آپ ہمارے پڑوس چھوڑیے مت، کیونکہ آپ سے ہمیں بڑے فوائد ہیں. اچھا پڑوسی ہونا بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنا پیسہ آپ کو مکان خریدنے والا دے رہا ہے، ہم وہ سب جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارا پڑوس مت چھوڑ. آج اس نعمت کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا، کوئی تلاشی نہیں کرتا. مکان دیکھتا تو کوئی ہوگا کہ شاید دیکھتا ہو، اور عام طور پر اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی نعمت، ورنہ یہ بھی ایک نعمت ہے پڑوس کا اچھا ہونا. رشتے دار تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے پڑوسی کام آتے ہیں. اور پڑوسی بھی اگر نیک اور اچھے دیندار ہوں تو کیا ہی بات ہے ان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمدللہ. بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات دین کی طرف مائل نہیں، لیکن ان کے نیک اچھے پڑوسیوں نے، دیندار پڑوسیوں نے جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کی مصیبت اور پریشانی میں، تو ان کا رجحان دین کی طرف ہو گیا، مذہب کی طرف ہو گیا، وہ خوش ہوئے اس بات سے. اور اسی کا عکس بھی سمجھ لیجیے کہ خدا نہ کرے اگر ہم دیندار ہونے کے باوجود اپنے پڑوسی کو تکلیف دیں، اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے، تو وہ ہمارے لیے کیا سوچے گا اور کیا عمل اختیار کرے گا، پھر رد عمل کیا ہوگا اس کا. تو بہرحال اچھا پڑوسی ہونا اور نیک پڑوسی کا ہونا یہ بھی بڑی نعمت ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور تیسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ سواری کا خوشگوار ہونا. تو بلا شبہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اچھی سواری عطا فرما دے جس میں اس کو راحت ہو، آسانی ہو، تو بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ تین چیزیں خوشبختی کی علامت بیان فرمائی. اور بعض روایات میں اس کا عکس بیان فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں، اور مقصد یہ تھا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے کہ فلاں چیز میں نحوست ہے یا فلاں چیز میں نحوست ہے، بلکہ اصل تو اعمال میں نحوست ہے ہمارے. اگر برے اعمال انسان اختیار کرتا ہے تو اصل میں نحوست تو اس میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن چونکہ نہیں ہے اس میں بھی نہیں. مثلا گھر، اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی. اب آپ سوچیے کہ اگر کسی کا گھر ایسا ہے کہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے، تو پریشانی کا ہونا لازم بات ہے، گھر بار بار تو تبدیل نہیں کرتا انسان. ایک دفعہ لے لیا تو اب کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہی گھر رہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر ہوتی تو گھر میں ہوتی، لیکن چونکہ نحوست کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ عورت اگر بیوی نیک نہ ہو، خدا نہ کرے جھگڑالو ہو، تو وہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہوتی کہ نہیں. تو اس لیے نیک بیوی کا مل جانا یہ دنیا کی جنت. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی نیک ہوں اور ایک ہوں. دنیا میں اگر میاں بیوی کا مزاج مل رہا ہے آپس میں تو یہ جنت میں ہے گویا، کیونکہ خدا نہ کرے اگر میاں بیوی کا مزاج نہ ملے تو دوزخ ہے کہ نہیں اس کی دنیا میں. اس لیے دنیا میں اگر کسی شخص کے کوئی یہ دولت حاصل ہو جائے, کوئی بیوی کا مزاج اس کا مزاج ایک جیسا ہے, تو بڑی نعمت کی بات ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اسی طریقے سواری کا ہی فرمایا کہ سواری میں اگر نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی, اور سواری نحوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف دے سواری, بظاہر ہمارے لیے پریشانی کے سبب بنتی ہے. کوئی آدمی اگر گاڑی خرید لے اس زمانے میں جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ بار بار تنگ کر رہی ہے, اس کا یہی نہیں پتا کہ کس وقت اسٹارٹ ہو جائے کس وقت بند ہو جائے. حضرت کشمائی صاحب مدرسۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر ان کو رات کو شام کو 5 بجے کہیں جانا ہوتا تھا, صبح 9 بجے سے گاڑی صحیح کرنا شروع کرتے تھے. تو کبھی گاڑی کی چھت پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے, کبھی دائیں طرف, کبھی بائیں طرف, کبھی گاڑی کے نیچے. تو وہ صبح 9 بجے سے شروع ہوتے تھے, تب جا کے شام کو 5 بجے کہیں وہ نکل سکتے تھے. تو گاڑی اگر خراب ہو تو وہ پریشانی کا سبب ہے, یہی اس کی نحوست ہے اور کیا ہے. تو بہرحال اگر یہ 3 چیزیں ہمارے لیے خیر کی چیزیں ہیں, گھر کشادہ ہو اور سواری خوشگوار ہو, پڑوس اچھا ہو, تو یہ بڑی نعمت, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ان چیزوں کی طرف عام طور پر آدمی کا دھیان نہیں ہوتا, اس کو نعمت نہیں سمجھتا آدمی, حالانکہ یہ ساری چیزیں نعمت ہیں اللہ رب العزت کی, اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے آدمی کو. آدمی جب دیکھتے کسی کو کہ بسوں میں لٹکتے ہوئے سفر کر رہے ہیں اور بسوں کی چھتوں پر لوگ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں, بےچارے کس کس طرح سے لوگ جاتے ہیں, اور خدا نہ کرے حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں, تو آدمی دیکھے اور عبرت پکڑے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی ہے, میرے پاس اپنی گاڑی ہے, اپنی سواری ہے, تو کتنی بڑی نعمت. اسی طریقے سے جو لوگ بےچارے ہر سال پتہ چلا گھر تبدیل کر رہے ہیں, کیونکہ کرائے کا گھر ہے, کبھی آج یہاں ہے, کل وہاں ہے, پرسوں وہاں ہے, سامان لادنا لانا لے جانا ایک مصیبت, ایک عذاب ہے. تو جب اپنا گھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے شکر ادا کرے. لوگ تو ادھر ادھر پیسے لگاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے اپنا گھر اپنی رہائش رکھے, کیونکہ یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اپنی چھت میسر ہو. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آدمی چھوٹے اعمال کو حقیر نہ سمجھے, بلکہ اعمال صالح انجام دیتا رہے, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے. اور چھوٹے عمل بعض اوقات جب آدمی کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی, البتہ اس کو نعمت سمجھے. اور نعمت سمجھ کر آدمی جب اختیار کرے گا تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافے فرمائیں گے, اور دوسرا یہ کہ ناشکری کے وبال سے انسان بچے گا. اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی اگر حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب دوسرا آدمی کوئی مبتلا مصیبت دیکھے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے یہ ہے کہ تم اس وقت دعا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, یہ دعا مانگ لیا کرو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے عافیت بخشی ہے اس مصیبت سے, اس پریشانی سے جس میں یہ شخص مبتلا ہے. اب جو شخص بھی مبتلا ہے جب دیکھے کہ آدمی کوئی مبتلا ہے, کسی کا پیر نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, یا کوئی بیچارہ اور پریشانی میں مبتلا ہے, تو فوراً دعا کرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مصیبت سے میں مبتلا نہیں کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی ہے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اپنی مخلوق میں اللہ نے بہت سو پر مجھے فضیلت عطا فرمائی. تو بس جب آدمی یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور نعمت عطا فرمائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمت عطا فرماؤں گا, اور زیادہ دوں گا. آدمی کو چھوٹے چھوٹے سے چیزیں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مصیبت پریشانیاں جب بھی سامنے آئیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے آدمی, کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آدمی فوراً متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف. جیسا کہ میں نے کہا نا بیماری آ رہی ہے گھر میں بار بار, تو ہم سب کچھ کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں, اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے سے اچھا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے سے اچھی دوائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر بھی رکھے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں میں ڈاکٹر بھی اچھا تلاش کر رہا ہوں, ہسپتال بھی اچھا تلاش کر رہا ہوں, معالج بھی اچھا ڈھونڈ رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل حقیقی مسبب کون ہے شفا دینے والے, اللہ رب العزت کی ذات. اس لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ یہ بیماری آ گئی ہے، اپنے فضل سے دور فرما دیجیے، صحیح آدمی مجھے مل جائے تاکہ میں صحیح ڈاکٹر سے علاج کرا سکوں، اور پھر ڈاکٹر کے دل میں بھی مرض کی صحیح تشخیص ڈال دیجیے۔ ابھی دو تین دن سے ایک ہماری عزیزہ ہے بیچاری بیمار ہے مدینہ منورہ میں، تو دو تین دن سے فون آ رہے ہیں، تو تقریباً تیسرا دوسرا دن ہے بے ہوش، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بے ہوش کیوں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کیوں کہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مرض کی صحیح تشخیص ہو جائے، اگر مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی تو بعض اوقات غلط تشخیص کی بنا پر غلط عمل ہو جائے گا، دوائی غلط دے دی جائے گی، خدا نہ کرے بعض اوقات ضرورت نہیں ہے اور پتہ چلا کہ جناب آپریشن کر دیا۔ تو اس لیے تشخیص صحیح ہو، اب یہ یعنی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے، اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ میں جا رہا ہوں، آپ ڈاکٹر کے دل میں صحیح تشخیص ڈال دیجیے تاکہ دوائی بھی صحیح مل جائے اور پھر شفا بھی عطا فرما دیجیے۔ تو رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے سارے معاملات کے اندر۔ ہماری آج بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، نعمت ملتی ہے تب بھی اور نعمت زائل ہوتی ہے تب بھی، ہم اسباب کی طرف تو جاتے ہیں ظاہری، حالانکہ شریعت نے اس سے بھی منع نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف جاؤ اور پھر اسباب بھی ڈھونڈو۔ مثلا آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے التجا کرے کہ اللہ یہ مرض آ گیا، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے، اور پھر آدمی ڈاکٹر کی تلاش میں جائے یا اسپتال جائے تو یہ بھی دعا کر کے پھر جائے، پھر دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہماری ایک عزیزہ تھی، انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا ان کا یہ معاملہ تھا الحمدللہ، کہ جب کوئی پریشانی آتی تو جب کوئی معاملہ ایسا آتا، ڈلیوری کیس ہوتا، کوئی اور معاملہ ہوتا تھا، تو سب سے پہلے تو اٹھ کر وضو کرتی، دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی، اور پھر اپنے کسی بھی عزیز کو کہتی کہ بھائی جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، یا فلاں سواری کا انتظام کرو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ لیکن سب سے پہلا عمل یہ ہوتا تھا ان کا، اور اس میں تغافل نہیں ہوتا تھا۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی کا رجحان اس طرف ہو جائے کہ سب سے پہلے اس پریشانی کو دور تو اللہ کریں گے، تو پہلے اللہ سے رجوع کرے، اس کے بعد پھر دوسرا عمل ڈھونڈے۔ آج ہم مشکل میں اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، باقی سارے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا اپنے تمام مسائل میں ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کی طرف متوجہ رہیے اور ان کو حقیر مت سمجھیے۔ اور بعض نے فرمایا کہ نیکی کا جذبہ جب بھی دل میں پیدا ہو فوراً کر گزرو۔ مثلا اگر دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھی ایک روپیہ میں صدقہ کر دوں تو کر دو، یہ مت سوچو کہ صاحب چلو بعد میں کر دوں گا، کیونکہ نیکی کا جو خیال اب آیا ہے ممکن ہے دوبارہ کبھی بھی نہ آئے، یا آج ایک روپیہ حاصل ہے کل ایک روپیہ نہ ہو۔ تو یہ ایک دائیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ اصل میں مہمان ہے، نیکی ایک مہمان ہے، اگر آپ نے اس مہمان کی قدر نہیں کی تو دوبارہ وہ نہیں آئے گا۔ بھائی دنیا میں اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، آپ اس کو پانی کا بھی نہ پوچھیں، آپ اس کو بیٹھنے کا بھی نہ کہیں، اور وہ آئے، اچھا بھائی ٹھیک ہے کون ہو کیا صاحب، میں تو آپ کو جانتا نہیں، خدا حافظ کہہ کے رخصت کر دو، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کسی کی آپ قدر کریں، مہمانی کریں، اس کو پانی بھی پوچھیں، اس کو اور کھانے کا بھی پوچھیں، اس کی راحت کا انتظام بھی کر دیں، تو وہ دس دفعہ اور بھی آئے گا۔ تو یہی حال اس مہمان کا بھی ہے، اس دائیے کا جو دل میں پیدا ہوتا ہے نیکی کا، کہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر لیں تو فوراً کر لو۔ بعض اوقات دل میں آتا ہے کہ بھئی نماز شروع کر دیں، اب یہ مت سوچو کہ نہیں پہلے میں نہاؤں گا، غسل کروں گا، پھر نئے کپڑے پہنوں گا، پھر کل سے شروع کروں گا، تو فرمایا کل تو گئی ٹل، جس نے کل کے اوپر چھوڑ دیا کبھی نہیں ہوا وہ کام، کل کل کرتا ہے، کل تیری کبھی آتی نہیں، اور تیری کل کل نے کر دیا بے کل مجھے۔ تو آدمی کل کل کرتا ہے تو وہ بے کل ہو جاتا ہے، اس لیے کل پر مت ڈالو، آج کا کام آج ہی نمٹاؤ، آج دل میں خیال ہوا آج ابھی کر ڈالو، یہ مت سوچو۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہاں کل سے شروع کریں گے، شیطان یہ نہیں کہتا کرنا نہیں ہے، وہ کہتا بھائی کام تو کرنا، لیکن نہیں آج نہیں، آج ذرا کپڑے پاک نہیں ہے، کل سے شروع کرنا، اور کل پھر کل تو گئی ٹل ختم۔ اس لیے جب کبھی ایسا دائیہ پیدا ہو فوری طور پہ عمل کر لے آدمی، اور اس دائیے کو کی قدر کرے، اس مہمان کی قدر کرے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر مت سمجھو بھائی، جو اعمال اللہ تعالی توفیق عطا فرماتے جائیں ان کو انجام دیتے چلے جاؤ، اور خاص طور پر اس کا خیال رکھو کہ بیکار کی بحثوں سے، بیکار کے مباحثوں سے، بیکار کے تبصروں سے اپنے آپ کو آلودہ مت کیجیے. یہ جو زبان ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر نگران رکھے ہوئے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. آج ہم صبح سے لے کر شام تک کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کوئی تبصرہ کر رہے ہیں، کوئی بحث میں کسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ بحث مباحثوں میں الجھیں اپنے اعمال کی طرف آدمی نظر کرے. اگر اچھے نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، خدا نہ کرے کہیں کوتاہی نظر آئے تو اس کوتاہی کے ازالے کی کوشش کرے. اصل تو یہ ہے، ہم نے اصل کام کو چھوڑ دیا اور بیکار کاموں میں مبتلا ہو گئے، صبح سے لے کر شام تک بحث مباحثے میں لگے رہتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور بقول اکبر الہبادی کے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو بحث مباحثے سے آدمی بچے، کیونکہ جو جن کے پاس فالتو عقل ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنی فالتو عقل ہے ہی نہیں کہ ہم ان بحث مباحثوں میں الجھیں بھائی. اس لیے بیکار کے کاموں کو چھوڑیے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. کسی کی غیبت مت کریں، کسی کے لیے برائی کا خیال دل میں نہ لائیں، آ جائے تو اس کو دور کریں. بلا وجہ کسی سے عناد، بغض رکھنا، حسد کرنا، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. الحسود لا یسود، حسد سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور آدمی اس دنیا میں، اس زمانے میں اگر پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنے عقائد کو درست رکھتا ہے، اور رزق حلال کما کر اپنی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہ اس زمانے کا ولی. بیکار کی باتوں مت الجھیے، ورنہ ہر آدمی ایک رائے رکھتا ہے، ہر آدمی آپ سے بحث کرے گا، الجھائے گا، آپ الجھتے چلے جاؤ گے اور ذہنی سکون بھی برباد کر بیٹھو گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ ایک درگیر محکم بگی، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. یہی وجہ ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ بھائی ائمہ تو چار ہیں اور چاروں حق ہیں، اور چاروں کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، لیکن کسی ایک کی تقلید کر لو. یہ نہیں ہے کہ ایک امام کا عمل اچھا لگا تو وہ لے لیا، دوسرے کا لگا تو وہ اچھا لے لیا، تیسرے کا نظر آیا تو وہ اچھا لے لیا، ایک کھچڑی بنا دی. یہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنا ہے. بل ایک کو سمجھ لو کہ بھائی حق پر تو چاروں ہی ہیں، لیکن میں نے مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنی ہے، مسئلہ ان سے پوچھ کے چلنا ہے، یا امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھ کے چلنا ہے، یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھ کے چلنا ہے، یا امام مالک سے پوچھ کر چلنا ہے. اب ان کے مسلک کے مطابق عمل کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. دو کشتیوں میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی کنارے پہ نہیں لگتا، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، مشکل ہو جائے. لیکن ایک کشتی میں بیٹھا ہوا ہوگا تو پار ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو کسی ایک کا دامن تھام لو اور اس کے مطابق چلتے رہو. یک درگیر محکم بگیر، ایک کی بغل میں آ جاؤ مضبوطی کے ساتھ، اس کو تھام لو، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے تھام لو، تو انشاءاللہ اس سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا، ورنہ پھر خواہشات نفسانی کا دروازہ کھل جاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں جو آتا وہ کر لیتے ہیں، کسی ایک طرف نہیں کرتے کہ نہیں جی یہ فلاں کے نزدیک یہ صحیح ہے، فلاں کے نزدیک یہ صحیح ہے، فلاں کے نزدیک یہ صحیح، لہٰذا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. یہ خواہشات نفسانی ہے، کیونکہ جو چیز اچھی لگے گی آدمی کر لے گا، جو بری لگے گی، مشکل لگے گی، چھوڑ دے گا. اس لیے منع فرمایا کہ کسی ایک کی تقلید کرو، بس حق پر چاروں کو سمجھو، کیونکہ چاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوشیدہ ہے. البتہ یہ اختلاف ہے کیوں؟ یہ دلائل کی بنیاد پر ہے. اب جس نے جس دلیل کو ترجیح دی اس کے مطابق عمل کر لیے. اس لیے اس معاملات میں ان بحث مباحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیے. کسی ایک عالم پر اعتماد کر لیں، اور اعتماد کر کے یعنی پہلے دیکھ لیں، پرکھ لیں، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ لیں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، خود بھی اس کی زندگی صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، اور اس کے مطابق پوچھ پوچھ کے چلتے رہو بھائی. جب آپ نے ایک دفعہ چھان پھٹک کر لی، دیکھ بھال لیا، اب انشاءاللہ اس کے کہنے پر چلتے رہو. اگر وہ غلط چلے گا اور آپ اس کے کہنے کے مطابق چلتے رہیں گے تو گناہ اس پر ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا. لیکن چھان پھٹک کر لو ایک مرتبہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.